مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور آج سے کنٹینیو یہ عید کی رات تک جاری رہے گا. اسلام بھائی کی آمد ہوتی ہے اور وہ اپنے تاثرات جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں. آئیے مدنی مذاکرے کے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.
آپ کا نام؟
میرا نام محمد سعد عطاری.
سعد بھائی کہاں سے ہیں آپ؟
لیاقت آباد نمبر 10.
محمد کاشف عطاری. ہم جلال پور جٹھا سے. جناب
محمد ساجد عطاری منظور کالونی سے.
میرا نام آغا سعید احمد ہے, میں شکار پرسن سے آیا ہوں. اتنی دور سے دین کے لیے آنا پڑا مدنی چینل پہ. ویسے تو ہم لائیو دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام, تو اس میں سارا سلسلہ دین کا جو ہے سارے اتوار طور طریقے بتائے جاتے ہیں, لیکن لائیو جو حضرت کو دیکھا اور ان کے عالیشان خطاب کو سنا تو ایک رکت تاری ہو گئی جو روح پرور تھی. تو اب ہم آ گئے ہیں اور یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پانچویں وقت نمازی ہو جائیں گے.
یہاں ضرور آنا چاہیے کیونکہ یہ ابھی ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر, مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ کرونا پھر سے, اور پھر تباہیاں بربادیاں سب آ رہی ہیں, امت مسلمہ پریشان ہے بری طرح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے جو ہم لوگ ابھی اپنے رب کو منا لیں اور یہاں پر آ کے, اور یہی ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے اس پرفتن دور کے اندر. تو ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے, اپنا فضول وقت باہر دینے کے بجائے سٹرڈے نائٹ میں فضول کرکٹ کھیلتے ہیں اور دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں. وقت تو گزر ہی جانا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے.
الحمدللہ میں ہر ہفتے امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں مدنی مذاکرے میں, اور امیر سنت کی زیارت بھی کرتا ہوں الحمدللہ, اور مدنی مذاکرہ بھی الحمدللہ سنتا ہوں. پہلے میں غصہ بہت کرتا تھا لیکن الحمدللہ, اور امنے دن بھی بہت کمی تھی بہت, لیکن امیر سنت کے سمجھانے کی برکت الحمدللہ غصہ بھی کم ہو گیا اور بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. آگے میری نیت ہے انشاءاللہ میں 3 دن کے مدنی کافر میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
جو محبت اور علم مدنی مذاکرہ میں ملتا ہے وہ کسی جگہ پہ نہیں ملتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مرشد کی صحبت, اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت, اور جو بندہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اسی کو سب کچھ ملتا ہے, اور مرشد کے صدقے سے ہی یہ سارا کچھ عطا ہوتا ہے. جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے.
مدنی مذاکرہ یہ علم کا وہ خزانہ ہے کہ جو کہ اگر ہم کتابوں سے ڈھونڈنے چاہیں تو مشکل ہوگا سب چیزیں ایک دم تلاش کرنا, لیکن الحمدللہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہمیں ہر سوال کا جواب آسانی سے ہمیں امیر سنت کی زبانی ہمیں مل جاتا ہے الحمدللہ. اور یہ معمول ہے کہ مدنی مذاکرہ جب کبھی یہاں نہیں آ پاتے تو مدنی چینل پہ ضرور دیکھتا ہوں میں الحمدللہ.
اچھا آپ نے کہا جیسے مدنی چینل پہ ضرور دیکھتے ہیں, تو مدنی چینل میں یہاں آ کے دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟
یقیناً بالکل فرق ہے. پیر و مرشد کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور پھر ایک ولی کی زیارت کرنا, تو آپ سمجھتے ہیں کتنی سعادت کی بات ہے ان کی صحبت اختیار کرنا. تو الحمدللہ میری سعادت ہے کہ میں ہفتے کو کوشش کر کے امیر سنت کی بارگاہ میں شرکت فرماتا ہوں.
حضرت ہم یہاں ہیں باپا کی زیارت کرنے کے لیے, الحمدللہ مرشد کا فیضان ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آ کے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, اور جو بھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا اللہ کی رحمت سے یہاں پر آ کر تو سمجھ لیں وہ ٹینشن دور ہو جاتی ہے. اور میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ مدنی مذاکرے میں مطلب اسکرین پر دیکھتے ہیں گھر میں, لیکن یہ کہ جب فیضان مدینہ آئیں گے نا تو ان کو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ عالم دین کی زیارت ہوگی اور زیادہ علم دین سیکھنے کو ملے گا. مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت دلچسپ سوالات ہوتے ہیں گے, جو ہمارے کو ذہن میں سوالات ہوتے ہیں گے اس کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں پھر سوالات کے جواب بھی ملتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ذہن میں جو سوال ہوتا ہے نا وہ یہاں پر ہو جاتا ہے, پھر اس کی معلومات مل جاتی ہے. اب جیسے قربانی کے مسائل سے کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ سوال آ جائے گا, پھر اس کی معلومات مل جائے گی.
الحمدللہ 26 دن کا مدنی کورس جو ہے نا قافلہ کورس, وہ ہم کرنے کے لیے الحمدللہ آئے ہیں, اور اتنا مزہ آیا کہ الحمدللہ آگے 12 ماہ کی الحمدللہ ہم نے نیت کر لی ہے, انشاءاللہ 12 ماہ میں ہم سفر کریں گے جناب. اور میں تو یقین مانے کہ ہر ایک اسلامی کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ جناب ایک تو فضان مدینہ میں آئیں اور اجتماع اٹینڈ کریں، ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں، بابا کی ماشاءاللہ جناب اپنا حکمت بھری ماشاءاللہ باتیں جو نا وہ سیکھیں سنیں، یقین مانے گا دنیا بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے اپنی آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور جو باپا نے ترغیب دلائی کہ حج کو جناب باپا نے نبی پاک علیہ السلام کی غریب امت کے اوپر قربان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ جو نا مطلب جناب جتنے پیسے ادھر دینے سے میں وہی جو نا وہ جو 48,000 ہمارے اجیر ہیں ان کو میں یہ رقم دیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں جو بھی اسلام بھائی جنہوں نے مطلب حج پہلے کر لیا وہ بھی نفلی کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ باپا کی الحمد للہ ترغیب دلائی ہے باپا نے، وہ بھی ایسے ہی کریں کہ جناب اپنا مدنی برکت کے پیسے جمع کرائیں تاکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غریب امت ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یا کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر نیت کی ہی نہیں تھی تو اب مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اب چاہیں تو کھا پی لیجئے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کھانے پینے کے لیے اگر نیت کریں گے تو ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا. زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں، پھر اللہ کی رضا کے لیے کریں ثواب کے لیے، اور پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب ضرورت ہو تو کھائیں پیئیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1443 ہجری کے ذوالحج کی آج چاند رات ہے. تمام عاشقان رسول کو ذوالحج کا مبارک مہینہ مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو حج کا پیارا پیارا مہینہ، قربانیوں کا پیارا پیارا مہینہ ذوالحج شریف کا چاند مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو قربانیوں کا مہینہ، حج کا مہینہ ذوالحج کا چاند مبارک ہو. اس مناسبت سے زیادہ السلام پیج نمبر 2 اور آج کی پہلی تاریخ کے نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ چاند رات سے اب 10ویں رات تک جو عید کی رات ہے مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا. نیت ہے اللہ کریم ہمیں زندہ بھی رکھے اور عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ یہ سعادت بھی بخشے. اب سوالت کیجیے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو سوال یہ ہے امیر اہل سنت سا، اکثر مارو قربانی جانور اگ میں وٹھدائی مہینوں پہری وٹھدان نے مارو چوندان کے مہینوں پہرے وٹھن جو فائدہ یہ ہے کہ جانور جو پنجے مالک کے سنانے لائے، جو جانور پینے مالک کے سنانے لائن دو وہی جانور قیامت جے دی پینے مالک لا ڈھال بندو دیوار بندو ایک ان حدیث میں آئے ہوئے اواں سا مجھے سوال ہی ہوا
ایسا ہم نے کوئی حدیث نہیں پڑھی یہ تو اللہ پاک پہچان کروائے گا پہچاننے کے وہاں جانور کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی بلکہ جو قربانی کے جانور کریں گے خوش دلی کے ساتھ کریں گے جو قبول ہو گئے تو وہ جانور جو ہے قربانی کرنے والے کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. البتہ جو ایک مہینے پہلے یا دو مہینے پہلے یا سال بھر پہلے سے بھی اگر جانور قربانی کی نیت سے پالتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا, ثواب ملے گا. قربانی کا جانور پہلے نیت کر لی اس نے, انشاءاللہ ثواب اس کو ملے گا, یہ اس کو پہچان لے گا. یہ شاید لوگوں نے ویسے اپنے طور پر چلا دیے, ویسی باتیں جب تک علماء سے نہ سنے نا کرنی نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے ایک کہ کیا یہ جو جانور نر اور مادہ اکٹھے ہوتے ہیں کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اس کے متعلق میں تھوڑا سا بریف کیا جائے.
جس جانور میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں نشانیاں ہوں اس کو ہجڑا کہتے ہیں, خنسا, تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟
ماہ ذوالحجہ کا جو یہ پہلا عشرہ ہے 10 دن شروع کے, یہ اس کے روزے جو ہیں یہ ماہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل ہیں. لیکن 9 دن کیا, 10واں دن تو عید ہے, عید کے دن تو یہ بقرعید کا جو عید کا دن ہے اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس میں جو نیکی کا ثواب جو ہے نا یہ بھی مطلب زیادہ ملتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں. اب وہ 10واں دن بھی شامل ہے اس میں, تو جو بھی ہم نیکی کریں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ کو محبوب یعنی پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ رائے خدا میں جہاد؟ فرمایا اور نہ رائے خدا میں جہاد, مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی ان 10 دنوں میں صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کو عشرہ ذوالحج سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد, یعنی 1 سال تو آنے والا اور 1 سال قبل یعنی جو گزرا قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. جب یہ گناہ مٹانے کا ہوتا ہے تو وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں عام طور پہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کر کرے گا کہ اچھا اچھا تو آئندہ سال کے بھی تو گناہ معاف ہو جائے گا, تو گناہ کرتے رہو تو پھنس جائے گا. یہ معافی کی بشارت ظاہر ایسوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ گناہ کو کوئی یوں ہلکا سمجھ کر کرے تو یہ سخت کبیرہ ہو جائے گا. بعض صورتوں میں گناہ کی تخفیف جو ہے گناہ کو ہلکا جاننا کفر بھی ہوتا ہے. کس صورتیں ہیں؟ اس لیے گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے. اب بتقاضا بشریت ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو یہ کہ اس کے لیے معافی کی بشارت ہے اور ہوگا وہی جو رب چاہے گا. عرفہ یعنی نوز الحجہ, یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عرفہ یعنی نوز الحج, نوز الحج کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں, پھر آگے مسئلہ. مگر عرفات میں حاجی کو عرفے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. پھر حدیث پاک بیان کی گئی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی نوز الحج کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. یہ عرفات میں جو حج کریں گے وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے, کہ ان کے لیے مکروہ ہے. سنت یہی کہ وہ روزہ نہ رکھیں. البتہ یہ کہ جو وہاں نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں اپنے وطن میں, تو روزہ رکھیں گے, رکھنا چاہیے, فضیلت اس کی. اور پیکج بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان دس دنوں میں جو پانچ روزے رکھ لے تو اس کو یعنی کہ ممتاز, یعنی سب سے نمایاں کارکردگی والا کہا جائے گا, اور تین روزہ رکھے تو بہتر, اور دو روزے رکھے اگر ان دس دنوں میں تو مناسب. یا آج اگر مجھے مل گئی نا کارکردگی تو انشاءاللہ یہاں سے بیان کر دی جائے گی, کوئی بھی کر دے گا, کیونکہ پہلے میں اعلان کر چکا ہوں. اللہ کرے گا کچھ تمہیں کارکردگی نیتوں کی کہ ہم اتنے اتنے روزے رکھیں گے, تو اس سے انشاءاللہ دوسروں کو بھی ذوق پیدا ہوگا. اور ہمارے یہاں بھی دس دن تک اللہ نے چاہ تو یہ روزانہ وہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا رہے گا, اور اس میں سحری کی بھی ترکیب رہے گی, جو روزہ رکھنا چاہیں گے ان کے لیے فیسلٹی ملے گی. اور اس طرح یہ رات پوری جو ہے نا, اگر یہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے اگر کسی نے گزاری ہے نا, مدنی مذاکرے میں گزاری, خصوصی مدنی مذاکرے میں گزاری, یہ بھی ظاہر عبادت ہے. اور یہ مطلب اس رات میں قیام یعنی عبادت, یہ شب قدر کے برابر ہے, جیسا بھی حدیث پاک آپ نے سنی. اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت بخشے اور اچھی نیت کے ساتھ اپنی رضا کے سائے میں یہ عبادت کرنے کی توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک سوال آیا ہے کہ اگر ماں باپ حج پر نہیں گئے ہیں لیکن بچوں کے پاس پیسے موجود ہیں, ان پر حج فرض ہو جاتا ہے, تو کیا بچے جائیں گے حج پر؟
اگر بالغ ہیں اور حج فرض ہو گیا, بالکل ماں باپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی ان کو جانا ہوگا. ماں باپ کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اجازت دے بھی دیں. یہ شرط نہیں ہے کہ ماں باپ نے حج پہلے ماں باپ کی باری, تو جس پر فرض ہوگا اس پر وہ حج کرے گا, شرائط جب پائے جائیں گے. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال آیا ہے کہ والدین کی جائیداد میں سے اگر بیٹی حصہ مانگے تو کیا وہ گناہگار ہوگی؟
جائیداد میں سے, ایک تو ہوتا ہے ورثہ تو اس کا حق بنتا ہے, جائیداد میں سے اگر وہ مانگتی ہے تو ماں باپ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے, گناہگار تو نہیں ہے ماں باپ سے مانگنے میں. ہاں تو اگر ورثہ ہے, ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, پھر تو اس کا حق بنتا ہے کہ جو بھی شریعت نے حق مقرر کیا ہے وہ حصے تو مطلب وہ حصہ دینا ہی پڑے گا. اپنے بھائی ہیں تو بہنوں کو دیں وہ حصہ, نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. آج کل یہ ہے کہ یہ بھائی نہیں دیتے بہنوں کو حصہ, یہ گناہگار ہے. اگر سوال کا مطلب یہی ہے تو وہ ماں باپ سے مانگنا, اس نے کہا نا سوال میں شاید.
جی اگر وہ ماں باپ سے مانگنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, بسا اوقات گناہ کی صورتیں بھی بنتی ہیں کہ وہ مجبور کرتے ہیں,
جی,
اور بعض اوقات وہ فاسق یعنی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے, ان کے مطالبے اس طرح کے ہوتے ہیں. ورنہ برحال اگر کوئی ماں باپ سے سوال کرتا ہے تو وہ ذلت والا سوال نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی مرضی ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں دینا چاہیں اسے دیں.
لیکن ماں باپ کو بھی ڈگریڈ نہیں کریں اور ایسی اس طرح کی ضد نہ کریں جس سے ان کو ایزا پہنچے, پریشانی ہو. کسی کو پھر یہ کہتے نہ پھر ہیں کہ میرا باپ مجھے دیتا نہیں ہے, میری ماں مجھے نہیں دیتی, یہ ایسا, یہ خیر اچھے لوگوں کا کام بھی نہیں ہے, گھٹیا لوگوں کا کام ہے, اپنے ماں باپ کو ڈگریڈ کریں, بدنام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بذریعہ ایس ایم ایس سوال موصول ہوا کہ کس کس مال پر زکات ہوتی ہے, یہ ارشاد فرما دیں.
مال نامی جو مال بڑھتا ہے, اور چرائی کے جانور, اور وہ سمن اصلی, سونا چاندی, سکہ رائج الوقت ہے نا, سونا چاندی اور سکہ رائج الوقت, جو بھی سکے جاری ہو, جیسے ہمارے یہاں نوٹ جو روپے وغیرہ ہیں, تو یہ سکہ رائج الوقت کہلاتے ہیں, سمن اصلی. تو ان پر پھر اپنے وہ شرائط پائے جائیں تو زکات فرض ہوگی.
مال نامی یعنی تجارت کا سامان,
بڑھنے والا
جو تجارت کا سامان,
مثلاً تجارت, ہاں, یا صرف یعنی تجارت ہی نامی میں آ جائے گا وہ بھی.
یعنی تین طرح کے مال پہ زکات لازم ہوتی ہے, سونا چاندی اور اسی کے اندر یہ روپیہ بانڈز وغیرہ یہ سب آ جاتے ہیں. دوسرا مال نامی یعنی مال تجارت جو ہوتا ہے, ویسے تو مال نامی اس میں بھی آتا ہے سونے چاندی کے اندر بھی, یہاں مال تجارت کے جو مال بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, اور تیسرا وہی چرائی کے جانور جبکہ اس میں شرائط پائی جائے.
ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا کہ ایک طالب علم کو مفتی بننے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے, اور کون کون سی کتابوں کا وہ مطالعہ کرے کہ مفتی بن جائے.
گھر بیٹھے مفتی نہیں بن سکے گا, اس کے لیے ایک تو یہ کہ جیسے کہ جو عالم ہو وہ پھر کسی ماہر مفتی کے ماتحت فتوے, مفتی کی نگرانی میں فتوے دے, اتنے فتوے دے, اتنے فتوے دے, اتنے فتوے دے کہ اب ان کا جو ماہر مفتی جو استاد ہے وہ مطمئن ہو جائے, اور اس کو اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے اب تم چیک کرانے کی ضرورت نہیں, تم فتوے دے سکتے ہو. تو اب جب تک اس کا جواب بے ثواب, اس پر ثواب جو ہے وہ غالب ہے, ثواب میں نے درستی, جب تک یہ صحیح جوابات دیتا رہے گا اور اس کی خطا پر وہ صحیح جواب دینا غالب رہے گا, زیادہ تر یہ صحیح جواب دیتا رہے گا اور کم اس کی خطائیں ہوں گی, تب تک یہ مفتی رہے گا. اور پھر یہ کہ جیسے اس کی عقل یا میموری فیل ہو گئی تو اب اس کی تو دڑا دڑ وہ خطائیں کر رہا ہے, صحیح جواب نہیں دے پا رہا, تو اب یہ پھر مفتی کی ڈیفینیشن اس پر اب صادق نہیں آئے گی, مفتی نہ رہا. تو ایسے گھر بیٹھے نہیں بنے گا, کبھی ضرورت کرنی نہیں ہے, بلکہ جو درس نظامی کرتے ہیں اور اپنے اپنے جو پیج کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں فتوے دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, فتوے نہ دیا کریں. ماہر مفتی ہوگا صرف اسی کو شرعاً اجازت ملتی ہے, ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کا آپ نے جیسے فرما دیا, اب جواب دینے والے کو یہ کیا اس ان کے لیے اگر کوئی ایسی آپ مدنی پھول دے دیں گے, ان کو یہ کس طرح کا اندازہ ہو چلے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا.
اپنے لیے صحیح ہے, میں بہت مطالعہ کیا ہے, مجھے بڑی معلومات ہے, اس کو یہ خوش فہمی, اب تو شیطان بھی تو کام پہ لگ جائے گا نا, اس کو ذہن بنانے کے لیے تم اس سے جواب دیتے ہو کہ لوگوں کی یوں اصلاح ہو جاتی ہے, لوگوں نے بڑے کمنٹس دیتے ہیں, بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل کر دیا. یہ تو مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا, جب جمع ہو جائیں گے نا بہت سارے, عوام کو تو وہ مسئلہ اچھا لگے گا جس میں اس کو آسانی ہو. بہرحال یہ کہ یہ سخت گناہ ہے, غلط مسئلہ بتانا گناہ کبیرہ ہے, حدیثوں میں لعنت کی گئی ہے, اور جہنم کے عذاب کا وہ شخص حقدار ہے غلط مسئلے بیان کرتا ہے. یہاں تو جس کو دیکھو ہر دوسرا آدمی مفتی بنا بیٹھا ہے, بڑے بوڑھے تو خاص کر, ارے مولانا وہ کیا سمجھ پڑے یار, ہم نے سفید بال کوئی دھوپ میں تھوڑی کیے, تجربے کی پٹی میں پک کر ہمارے بال سفید ہوئے, یہ بھی فتوے دے رہے ہوتے ہیں, دوائیں دے رہے ہوتے ہیں, علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض کل مرتا ہوتا آج مر جائے، اس لیے فتویٰ دینا یہ بھی صرف مفتی اسلام کا کام، اور علاج میں ہاتھ ڈالنا مریض کے یہ صرف طبیب حاذق کا کام، ماہر طبیب جو یہ گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں علاج نہیں کر سکتا. اسی طرح میڈیکل اسٹور والے ہر بیماری کی دوائیں، یعنی کہ ہر سے مراد بہت ساری بیماریوں کی دوائیں خود ہی دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر یہ پروپر ڈاکٹر ہوتے نہیں ہے تو دے رہے ہوتے ہیں، ہم کو تجربہ ہے. یہ تو آدھا ڈاکٹر ہے، آدھا نہیں چلے گا نا، پورا پورا ڈاکٹر ہوگا تو ہی علاج میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، ورنہ کسی یعنی غیر طبیب کا جو ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی کہ آفیشلی جو ڈاکٹر نہیں ہے یا طبیب نہیں ہے یا حکیم نہیں ہے، تو اس کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا کہ یہ دوا کر لو، وہ دوا لے لو، وہ ٹیبلٹ لے لو، یہ یاد رکھیے حرام. حرام جو ہوتا ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے. تھوڑی بہت ٹھیک ہے یہ بھائی، بہت سو کو فائدہ ہو گیا، میں نے کہا تو فائدہ ہو تب بھی اجازت نہیں ہے بھلے فائدہ ہو، کہ ہر مریض کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کسی کو ایک دوا جو ہے وہ آب حیات کا کام دیتی ہے، کسی کو وہی دوا موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، یہ دواؤں کا ہوتا ہے. کسی کا مزاج جو ہے جسمانی مزاج سرد ہوتا ہے، کسی کا گرم ہوتا ہے، کسی کا سرد خوش، کسی کا گرم خوش، کسی کا تر، کسی کا بلغمی مزاج ہوتا ہے، کسی کا سفراوی مزاج ہوتا ہے، یہ جو یہ طبیعتیں. اب یہ باتیں بھی شاید سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی جو یہ دوائیں لوگوں کو دیے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، یہ جب تک میں بول رہا ہوں سمجھ نہیں پڑے گی نا، اس وقت تو دوا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ماہر طبیب ہی میں نے بھی طب نہیں کیا، تو میں کبھی چٹکلا بتاتا ہوں نا، جیسے کہ بھائی یہ تو یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ یہ کر لو بھائی، کسی فرد کو کہ یہ بیمار ہے اس کو بول دیا کہ بھائی یہ تم کر لو. میں امید کرتا ہوں ایسا آپ نے سنا نہیں ہوگا، کہ منہ سے نکل گیا ہوتا الگ بات. میں جنرل بتاتا ہوں، اور عموماً میری عادت ہے میں کہتا ہوں کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر کے یہ علاج کر لیں اگر کرنا چاہیں تو، اس میں اپنی کیا وہ نجات گر رہا ہے، ورنہ یہ کہ ہم طبیب بن بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی بیچارے کو اتار دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیا لڑکی اپنے مہر میں عمرہ لکھوا سکتی ہے، اور اگر لکھوا سکتی ہے تو معجل ہوگا یا معجل لکھوائے گی؟
عمرہ مال تھوڑی، اگر اور کوئی رقم وغیرہ تو مہر کی کی نہیں، خالی حج کروا دیں گے یا حج عمرہ کم، تو اس میں یہ حج و عمرہ چونکہ یہ مال نہیں ہے جس کی قیمت کی جائے، تو اس لیے وہ جو اپنے خاندان میں رائج ہو نا، ہے نا، اسی طرح کا مہر دینا واجب ہو جائے گا. نہیں یہاں تک کہ مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا اور شادی ہو گئی، تب بھی وہ مہر مثل تو واجب ہوگا، کہ جو اپنے خاندان میں اطراف میں جو خاندان میں ہے، کہ جیسے کہ دوسری بہن کو اتنا دیا تھا، اس کو اتنا ملا تھا، تو اس کی بیٹی کو اتنا، یہ جو قرب و جوار جو اپنے خاندان میں ہوتے نا، تو اس طرح کا مہر یہ مہر مثل کہلاتا ہے.
کوئی یہ کہے کہ پہلے تو قرآن پاک تجوید سے نہیں پڑھتے تھے، یہ اس دور میں آیا ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟
خطرناک. فتح رضویہ شریف جلد 6 پیج نمبر 322 تھا 323 پر ہے. تجوید قرآن پاک کی آیت متواتر احادیث صحابہ کرام تابعین اور تمام ائمہ کرام کے مکمل اجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور اللہ پاک کے دین اور شریعت کا علم ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. پھر مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے مطلقاً ناحق ہر طرح سے تجوید کو ناحق نہ نا درست ناحق بتانا کلمہ کفر ہے. مزید فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے.
کوئی کہنے والے کی تعبیر نکل سکتی؟
اب وہی کہ اس نے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ مطلق انکار کر رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, اور کوئی خاص نوعیت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اس کی.
اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے دعات پر,
جی
اس میں جو اعلی حضرت نے معلومات فراہم کی ہیں, یہاں تک کہ دعات کا جو مخرج منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل شدہ, ویسے اس میں باریکیاں بیان کی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب اس میں بیان کر دیا ہے اور آواز نہیں شامل کر سکا اپنی تحریر میں. وہ جو منزل من اللہ, اس کا مخرج اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ جو مخرج ہے دعات کا, اگر اس کا انکار کرے, جیسے بعض لوگ زواد بولتے اس کا مخرج ہے زواد یا دال, تو یہ مطلب نے فرمایا کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے مخرج کا انکار یہ کفر ہے. یہ قرآن ہے, یہ ناول نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ اپنی مرضی سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. توبہ, ایک ایک حرف جو ہے اس پر ایمان, ہمارا ایمان ہے قرآن کریم کے, کچھ بھی رد و بدل کسی کے مجال نہیں کہ وہ کرے.
صلو صلی اللہ علیہ محمد. سوال آیا ہے کہ میرے بال بہت گر رہے ہیں اور بال اڑ رہے ہیں, مجھے کوئی ٹوٹکا بتائیں جس سے میرے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں. یہ ٹوٹکا کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں.
اب اس کو ٹوٹکا عام بول چال میں عوام بولتی ہے, ورنہ ٹوٹکا تو وہ جادو کا ہوتا ہے, ٹونا ٹوٹکا لغت میں تو یہ آپ کو یہی ملے گا, ٹونا ٹوٹکا یعنی کہ جادو ٹونا ٹوٹکا مانے. لیکن اب عوام میں یہ رائج ہے کہ یہ دواؤں کے جو یہ گھریلو نسخے جو ہوتے ہیں نا, اس کو ٹوٹکا بولتے ہیں.
یہ بال گرتے ہیں کیا کریں؟
بال گرتے ہیں تو اس میں مقام شکر ہے, یہ بال گرتے ہیں. دانت گریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بالوں پر مطلب اکتفا ہوا. اگر میرے دانت جڑنے شروع ہو گئے تو میں کیا کروں؟ لیکن شکوا نہ کرے, گلا شکوا نہ کرے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. ویسے بالوں کی عمر ہوتی ہے, اپنی عمر کے حساب سے انہوں نے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے, ورنہ زمین پر گھسٹتے ہیں. گیئر یہ ٹوٹ جاتے ہیں بیچ بیچ میں, ٹوٹتے ہیں, کوئی ایئر سے نکلتے ہیں, ہوتا ہے. لیکن بعضوں کو اس کا مرض بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کو اس کا مرض بھی ہوتا ہے کہ وہ بال ان کے جھڑتے رہتے ہیں. سر کے بھی جھڑتے ہیں تو آدمیوں کے گنج پڑ جاتے ہیں, عورتوں کے بھی جھڑتے ہیں, لیکن عورتوں کو بالوں سے زیادہ کچھ دلچسپی ہوتی ہے. تو بیمار عابد ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں لکھا ہے با وضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل 41 بار یعنی 41 ٹائمز پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل یعنی کوکونٹ آئل کی بوتل پر دم کر لیجئے, روزانہ سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. داڑھی کے بال جھڑتے ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اور گنج سر میں جو گنج ہوتا ہے, گنج دور کرنے کا عمل, زیتون شریف کے تیل میں شہد 1 چمچ اور پسی ہوئی دار چینی 1/2 چمچ ملا کر گنج پر لگائیے. کچھ عرصے مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ الکریم نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسے یہ جانور کی آنکھیں سیاہ ہیں اور اس کا پیٹ بھی سیاہی مائل ہے, سیاہ ہے اس کا پیٹ اور اس کے پاؤں بھی سیاہی مائل ہیں, ایسے جانور کی تو فضیلت ہے.
آخری الفاظ نہیں سنے.
ایسے جانور کی کوئی فضیلت ہے؟ اچھا
فضیلت بکرے کے دمبے صرف مینڈے کے لیے مخصوص ہے.
یعنی وہ جو فرمایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جانور ذبح کیا تھا تو وہ مینڈے کے لیے تھا.
یعنی یہ مینڈے کے لیے فضیلت عزیز پاک میں جو تذکرہ ہے جس کا, تو سنت سمجھ کر اگر مینڈا اس طرح کا ڈھونڈے کرے تو ظاہر ہے کہ ثواب بڑھے گا اس کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کی انہوں نے. البتہ یہ کہ یہ بڑے جانور کے تعلق سے اس حدیث سے تو مطلب استدلال نہیں ہوگا, اس سے دلیل نہیں لی جائے گی, لیکن جو جانور آپ دکھا رہے ہیں ہے جاندار شاندار, اچھی نیت سے کرے گا تو یہ ثواب کا حقدار ہوگا.
بھائی یہ جانور لیے کل ہم نے سوراب گوٹ سے, وہاں تو دو دانت تھا, یہاں لائے تو نقلی دانت لگے ہوئے تھے ٹوٹ گئے. آپ کو دانت کی بھی ویڈیو دکھاتا ہوں.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح اس جانور کے دانت کے حوالے سے دھوکہ ہوا ہے, اس جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے, اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ, یہ بظاہر کھیرا معلوم ہو رہا ہے, چھوٹے سے دانت اس کے موجود ہیں. اگر یہ کھیرا ہے, کھیرا اسی کو بولتے کہ دو دانت پورے نہ ہوئے ہوں, تو اگر یہ کھیرا ہے یعنی دو سال سے عمر کم ہے تب تو قربانی نہیں ہوگی, اور اگر دو سال سے زیادہ ہو, مثلاً یہ کہ بعض اوقات یہ بوڑھے جانوروں کا بھی اس طرح کرتے ہوں گے کہ بڑے تو سارے دانت گرا کر چھوٹے چھوٹے دانت سیٹ کر کے بیچ میں دو دانت نکال کر یہ دو دانت کہہ کر دے دیتے ہوں, تب تو یہ دیکھا جائے گا کہ اتنے دانت موجود ہیں اس کے منہ میں جس سے یہ چارہ کھا سکتا ہے, اور یہ جانور کھا رہا تھا چارہ, تو اس طرح اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے اتنے دانت اس کے منہ میں موجود ہے تب قربانی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا کہ جیسے دو تین دانت گر گئے تو یہ عیب کی وجہ سے مکروہ تنزیہ ہوگی, ناپسندیدہ بچنا, نہ مستحب یہ کہ بالکل فریش جانور ہو, کوئی عیب نہ ہو. اور جانور لیتے وقت ہمارا لیے کہ اول تو معلومات ہونی چاہیے جانور کے بارے میں کیا کرنا ہے, اب اللہ کی راہ میں دینا ہے تو مطلب اتنا خیال نہیں رکھتے, ورنہ ایک اگر کوئی بیچنے کے لیے لے گا نا بڑا ٹھوک بجا کے لے گا کہ یار یہ آگے بکے گا کہ نہیں بکے گا, اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے, کوئی اس میں فراڈ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پورا اس کو دیکھے گا اور وہ جانتا بھی ہوگا دیکھنا. لیکن ہم لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں ہم دیکھنا نہیں سیکھتے. جس طرح نماز جس پر فرض ہے تو نماز کے ضروری مسائل سیکھنا بھی, جاننا ضروری مسائل جاننا بھی فرض ہے, تو اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی کے ضروری مسائل جاننا بھی واجب ہے جس سے قربانی درست ہو جائے, لیکن پتا نہیں ہوتا, زحمت ہی نہیں ہوتا. کسی ماہر کو لے جائے آدمی ساتھ میں جو مطلب یعنی کہ دیکھ بھال لے, لیکن دھوکہ تو بہرحال کھا جاتا ہے انسان کہ وہ اسے سیٹ کرتے ہوں گے جس سے پتا نہ چلے کہ اس میں انہوں نے سیٹ کیا ہے. ایسا آدمی جو ہے نا یہ جانور کا دانت دکھاتے ہیں نا تو یا تو دکھائے گا نہیں تو جس سے دھوکہ کیا ہے, یا یوں کھولے گا فوراً بند کر دے گا, وہ ایسے ایکشن کرے گا کہ جانور منہ کھولنے نہیں دیتا تاکہ ایسا نہ ہو کوئی سمجھدار ہو تو سمجھ لے کہ یار یہ نکلی دانت اس میں چپکائے ہوئے سیٹ کیے ہوئے. اس طرح دم بھی سیٹ کرتے ہیں پیچھے, کسی جانور کی دم بھی بعض وقت ٹوٹ جاتی ہے تو دوسری دم میچنگ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے لگا لیتے ہیں, پھر ٹیپ سے پھر اس کو کلر کر کے, عام طور پہ آدمی اس کو پہچان نہیں سکتا, اسے جب موڑے گا تو پتا چلے گا جانور گیا ادھر اپنے ہاتھ میں رہی دم. یہ دھوکا تو چل رہا ہے جو ایسا کرتے سخت برا کرتے ہیں گناہگار عذاب نار کے جہنم کے حقدار ہیں. توبہ توبہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر تو قربانی کے جانوروں میں ہے اور قربانی کا نہ بھی ہو تب بھی دھوکا تو گناہ کا کام ہے. توبہ بھی کرنی چاہیے, توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے کہ دھوکے کے ذریعے جس سے اس کو نقصان پہنچایا اس سے رجوع کرنا ہوگا, اس سے پیمنٹ کرنی ہوگی جتنا دھوکا دیا, یا اپنا جو بھی واپس لینا پڑے گا, یا وہ اگر معاف کر دے جس کو دھوکا دیا وہ ایک الگ صورت ہے, جسے کرنا پڑے گا ورنہ مرنا تو پڑے گا. مرنے کے بعد بے بسی ہوگی, کوئی صورت نہیں ہوگی بھاگنے کی. دونوں ہی کے لیے مطلب یہ مدنی پھولیں کہ دھوکا دینے والے دھوکا نہ دیں اور جو خریدار ہیں وہ دھوکا نہ کھائیں, احتیاط کریں.
مزاج بن جاتا ہے حضور جھوٹ بولنے کا, دھوکا دینے کا, اور مطلب کہ اس طرح کے کام کرنے کا, چاہے وہ کاروبار میں ہو یا کسی اور چیز میں, ایک مزاج سا بن جاتا ہے, یعنی ڈر سا نکل جاتا ہے. یعنی یوں ڈرتا ہی نہیں آدمی بلکہ مسکراتا ہے, اور اگر سامنے والا دھوکا کھا جائے تو پیچھے اس کو بیوقوف کہے گا, سارے بیوقوف جمع ہوئے, بنانا کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو مزاج بنتا ہے کہ دھوکا دینے کا, جھوٹ بولنے کا, سامنے والے کو مطلب اس طرح کر لینے کا, اس مزاج کو کیسے بدلا جائے؟ مزاج بن جاتا ہے دکانداروں کا بھی اور ہر ایک کا, جن کا بنتا ہے.
اگر کوئی دھوکا کھا بھی جائے تو اس کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو حدیث پاک جو مجھے یاد آ رہی ہے اس طرح کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا, اس طرح کی کچھ ہے حدیث پاک میں. پھر یہ کہ مومن دھوکا نہیں دیتا, دھوکا کھا جاتا ہے مگر اپنے کرم کی وجہ سے. کرم من اپنی مہربانی, اپنی نرمی, شفقت کی وجہ سے دھوکا کھا جاتا ہے, نہ کہ بے وقوفی کی وجہ سے دھوکا کھاتا ہے. اس مضمون کی حدیث پاک ہے. اس لیے کہ اگر کوئی دھوکا کھا بھی گیا تو اس کو, ویسے بھی اگر کوئی کھا گیا بے وقوفی بھی کھا گیا تب بھی اس کو برا بھلا بولیں گے تو دل تو دکھے گا نا اس کا.
یعنی اس کے اوپر اس نے بھروسہ کیا اور بول رہے میرے پر چکے سے بھروسہ کیا, اس لیے بے وقوف ہے. یہ اپنے اوپر ہنسے یا کسی اور اوپر ہنسے؟
جس نے دھوکا کھایا وہ,
جس نے دھوکا دیا وہ کہتا ہے کہ
جس نے دھوکا دیا
وہ ہنستا ہے. تو کس چیز پر ہنس رہا ہے؟ اسی چیز پر ہنس رہا ہے کہ اس کھانے والے نے اس پر بھروسہ کیا تھا, اب میرے جیسے آدمی پر بھروسہ کر گیا. تو یہ تو اپنے اوپر اپنے کو ملامت کر رہے ہیں نا کہ تو کیسا آدمی ہے, کہ کیسا جھوٹ بولتا ہے, کہ سامنے والا تجھے سچا سمجھتا تھا تو سمجھتا ہے کہ یہ بیوقوف تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ نوٹس کرنے کی. اچھا دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک آدمی دھوکا کھا گیا, اس کو آگے جا کے سمجھ پڑی گیا اور میں تو بن گیا نا, تو یہ آگے بھی کسی کو بنا ڈالے گا.
تو بات
یار اب مطلب کہ میں کو تھوڑی کو جان بوجھ کے میرے کو کسی نے کر دیا, میں نے بھی آگے کر دیا, اب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کسی کے چپل چوری جاتے ہیں مسجد سے تو بولے یار میرے چپل چوری ہو گئے تو میں کیوں چوروں, میں بھی کسی کے چوری کر کے لے جاتا ہوں. میرا تھوڑی خوش ہو رہا ہے کوئی میرے لے گیا تو میں میرے کیوں لے گیا, میں بھی کسی کے پہن کے لے جاؤں گا. تو میرا کہنا جو آخری آدمی نکلے گا مسجد سے تو وہی خالی ننگے پہ ہو جائے گا, باقی سارے ایک دوسرے کا سمجھ کے لے جائیں گے. تو یہ عجیب و غریب نیچر بن جاتا ہے ہم لوگوں کا, خوف جیسے نکل جاتا ہے نا, ڈر نکل جاتا ہے کہ یار اپنا بنے گا کہ جیسا ابھی آپ نے موت کے معاملے میں بھی ڈرانے کی کوشش فرمائی ہے.
توبہ. حضرت شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ ہوئے بہت بڑے, یہ خیاط مانے درزی, ٹیلر ماسٹر جو ہے ٹیلر, اس کو خیاط عربی میں بولتے ہیں. تو شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ کئی کام سے گئے ہوئے تھے تو اپنے جو خادم تھا اس سے فرما گئے تھے, اس کو سونپ کر گئے تھے. اچھا اب جب واپس لوٹے تو خادم سے جو گفتگو ہوئی تو خادم نے بتایا کہ باقی تو سب صحیح رہا, وہ ایک آیا تھا میرے پاس آتش پرست مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا ہے, یہ آیا تھا اور مجھے اس نے وہ جعلی نوٹ ہے نا کھوٹے سکے جعلی نوٹ دین دیے, میں نے پہچان دیا واپس چل گئے, اس کو واپس دے دیے. نہیں اس نے اپنا کارنامہ بتایا کہ میں نے یوں پکڑ لیا. اب یہ دیکھو اللہ کے ولی نے کیا بولا, ارے یار یہ تو مجھے زمانے سے جعلی سکے ہی دے رہا ہے, تو میں لے لیتا ہوں، کہ میں نہیں لوں گا تو ایسا نہ کسی اور کو نہ ٹکا کے آ جائے، بھلے میں دھوکا کھا جاتا ہوں، یہ کرم سے دھوکا کھا رہے تھے، اپنے کرم سے، شفقت سے، نہ کہ حماقت سے، نہ دوسرے مسلمانوں پر شفقت کی وجہ سے کہ نہ کسی اور مسلمان کو یہ جا کر تکلیف دے گا دے آئے گا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی شانیں ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری بے صاحب مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ کہ دھوکا دینا نہیں ہے اور دھوکا کھانا نہیں ہے، دھوکا جو دے گا نا اب وہ ہے تو گناہ گار، اب جو گناہ کرتا ہے نا وہ دلیر بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو اس طرح بے باکی میں وہ کچھ اور بھی جملے بولتے ہیں، جس طرح آپ نے مثالیں ہے، میں نے اس کو ماما بنا دیا، بڑا ہوشیار بنتا تھا، ہوشیاری کی تو میں ایسی اس کو کلٹی ماری یاد کرے گا. یہ ہوتا ہے، مطلب اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے اور حقیقی عاجزی نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور آپ کی مختلف روایتیں، ان میں جو فرشتے بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور یعنی کہ تو یہی خود آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مچھر کی روح بھی، یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت کا ارشاد حدیث میں نقل کیا گیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ پاک کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. مچھر کی مثال دی گئی، یعنی کسی کی بھی روح اللہ کے حکم کے بغیر میں، یعنی اپنے آپ کسی کو نہیں مطلب مارتا، جب اللہ حکم کرتا تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ذکر و اذکار، سب کروڑ مرحبا، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جیسے کچھ دیر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے اور تجوید وغیرہ کے تعلق سے کہ قرآن کے، تو ابھی ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن پاک کو جلدی جلدی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟
اگر اتنا جلدی پڑھا، اس کو جلدی پڑھنے، وہ حدر میں پڑھنا بولتے ہیں، حدر میں پڑھنا بھی، یہ جلدی پڑھنا بھی ایسا ہو کہ جس میں کسی بھی حرف میں فرق نہ ہے، جو بھی مدات قاریوں نے مقرر کیے ہیں یہ سارے مدات بھی ادا ہوں، کوئی حرف چبے بھی نہیں، تو اگر درست پڑھتا ہے تو حدر پڑھنا بھی جائز ہے، جلدی جلدی پڑھنا جائز ہے. میں جلدی کیسا، یہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن ہمارے یہاں جو جلدی پڑھی جاتی ہے نا، یا عالم تعالم یا عالم اس طرح پڑھ رہے ہوتے تو کوئی پلے ہی نہیں پڑتا، یہ قرآن پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، پتا نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. میرا قرآن اس طرح کا تو ہے ہی نہیں نا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ سے حج کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس مہینے کے حوالے سے کچھ خاص عمل ارشاد فرما دیجئے, اور یہ بھی عرض ہے کہ انشاءاللہ میں حج پہ تیار ہوں تو خاص ایک دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے, سفر آسان کرے, اور اللہ نصیب بھی کرے کہ آپ کو حج مل جائے. تو کچھ پتہ نہیں زندگی کا کیا بھروسہ, کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. حج مبرور کی سعادت بخش اللہ پاک. ماہ ذوالحجہ کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. ابھی اس کے فضائل کچھ دیر پہلے ہی بیان ہوئے تھے کہ اس میں نیک عمل اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے, اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے, سوائے اس کے کہ جو مطلب یعنی کہ جہاد کو جائے اور جان و مال واپس نہ لائے وہ افضل ترین ہے. ورنہ جہاد سے بھی مثال یہ دی گئی ہے کہ اس میں نیکی جو ہے یہ افضل ہے نا. یہ ابھی یہ سب بیان ہوا کچھ دیر پہلے حدیث سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کے نزدیک ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں, لہذا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو. کہ بے شک یہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنے کے خاص دن ہیں. ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے, اور ان دنوں میں اعمال کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 356, حدیث پاک نمبر 3758 ملتقطن. ان دنوں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے نا, یہ زیادہ پڑھنا, اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے ان دنوں میں, ان 10 دنوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اور بھی کئی حج پہ جانے والے آپ سے دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں, اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس بار کا حج جمعہ کو آ رہا ہے. کاش
جمعہ کا حج آ رہا ہے. جمعہ کا حج فضیلت زیادہ رکھتا ہے, کیونکہ جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, ایک نیکی. تو یوں جمعے کا حج 70 حج کے برابر ہوا اس حساب سے مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح ارشاد فرمایا. البتہ یہ جو عوام حج اکبر کہتے ہیں, جمعے کا اکبری حج یہ بھی کہتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں لوگ, تو یوں ہر حج حج اکبر ہے, کیونکہ عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے. تو عمرہ حج اصغر, یعنی اصغر مانے چھوٹا اور اکبر مانے بڑا. تو یوں مت حج اصغر کے مقابلے میں یہ حج اکبر ہے ہر حج, اور جمعے کا وہ 70 گنا.
اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں, ملا علی قاری کی کتاب الحج الاوفر فی الحج الاکبر. تو یوں اقوال علماء کے ملتے ہیں کہ اس دن کے لیے حج اکبر کا بھی اطلاق کیا گیا, اگرچہ کہ بعض اور علماء جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرے کے مقابلے میں ہر حج حج اکبر ہوتا ہے, اس کو بھی بعض علماء نے حج اکبر ارشاد فرمایا.
بعضوں نے جمعے کے حج کو حج اکبر بھی کہا ہے. ماشاءاللہ مرحبا. وہ مولانا حسن رضا خان کا شعر بھی تو ہے, نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا, وہ گر مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے. نعتوں کو یاد ہو تو ترنم کے ساتھ,
نہیں کچھ جمعہ پر نہیں
نصیبوں کو وہاں تک پہنچنا نصیب ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ کئی سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں، کتنوں کی فلائٹیں بس ابھی جانا باقی ہیں، کئیوں نے آپ کو سلام کا بھی کہا ہے اور آپ سے دعاؤں کا بھی کہا ہے.
علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کاش
اللہ پاک ہمیں بھی نصیب.
آمین آمین.
کاش مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کر تن
آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ماشاء
اللہ. جنید بھائی ہمارے ابراہیم بھائی ہیں. یہ رشتے کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں. برادری سے باہر رشتہ آیا ہے اور ہمارے میں جو ہے یہ رشتہ برادری سے باہر کرتے نہیں. اچھا یہ اس وجہ سے تھوڑے پریشان ہے کہ بھائی برادری سے بات کرے یا نہ کرے، کنفیوژن ہے تھوڑی سی، تو آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں، مشورہ دیں کہ ابراہیم بھائی ہمارے کیا کریں.
اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں بھائی. اب چلیں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں نا، آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں. یہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت شعبہ روحانی علاج ہے، اور اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا لیں. استخارہ کروا لیں گے، دل بھی آپ کا مطمئن ہو جائے گا کہ رشتہ کریں نہ کریں. استخارے میں جو جواب آئے اسی کے مطابق عمل کر لیجیے گا. اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل ایک رہنمائی مل جائے گی، ایک اشارہ مل جائے گا کہ یہاں رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں. تو یوں ماشاء اللہ عزوجل آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا. نمبر نوٹ کیجیے گا، 0213 7171 7171 7111. جی اس نمبر پہ آپ ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں.
جنید بھائی آپ نے نمبر تو دے دیا، ہم کس وقت ڈائل کریں کچھ وقت بھی بتا دیجیے.
یہ جو نمبر ہے نا، یہ الحمدللہ عزوجل 24 گھنٹے آپ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں. یا سیدی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ بھائی پریشان تھے، اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے مسائل میں گھری ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اس طرح کی پرابلمز رہتی ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ رشتہ کریں یا نہ کریں. تو امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضور اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ استخارے سے حاصل ہونے والے علم پر کتنا یقین رکھنا چاہیے، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو کتنی مرتبہ استخارہ کروانا چاہیے. اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی رشتے کے حوالے سے استخارہ کرواتا ہے اور استخارے میں بہتر آ جاتا ہے، یہاں ماشاء اللہ عزوجل بہتر کا اشارہ ہے، تو آیا اب اس جواب پر، استخارے کے اس جواب پر عمل کرنا ضروری ہو گیا؟ اور اگر بالفرض کوئی استخارے کے اس جواب پر عمل نہیں کرتا، یعنی رشتہ طے نہیں کرتا، تو کیا اب وہ گناہگار ہوگا؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
ماشاءاللہ، استخارے کی تو حدیث پاک میں بھی ترغیب ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اشارہ ملتا ہے، بہتری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب استخارے پر کوئی عمل نہیں کرتا تو گناہگار بھی نہیں ہے. استخارہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اس سے تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے، لیکن ایک اس میں آنکھیں بند کر کے اس پر بیٹھے رہنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ اپنے طور پر بھی انکوائری کر لینی چاہیے. دونوں طرف سے دل مطمئن ہو تو پھر کام کیا جائے. اور سب سے بہترین استخارہ جو ہے وہ حدیث پاک میں جو طریقہ کار ہے استخارے کا وہ بہتر ہے. ایک میں دو میں اگر ترکیب نہیں بن رہی تو 7 مرتبہ استخارہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا گھریلو ملازمین کو زکات و صدقہ دے سکتے ہیں؟
اگر جو تنخواہ دیتے اپنی طرف سے دے رہے وہ تو دینی ہے. اب اگر وہ زکات کا حقدار ہے تو زکات بھی دے سکتے ہیں. تنخواہ کے علاوہ، تنخواہ تو وہ دینی دینی ہے، تنخواہ کے علاوہ اگر وہ حقدار ہے تو زکات دی جا سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ.
او ملازم ہے مستحق، زکات لے سکتا ہے، اور اس کی تنخواہ 50,000 روپیہ ہے، تو کیا وہ مہینہ جس میں اس کو تنخواہ دینی ہے اس کو بتانا نہیں ہے، لیکن مالک اس تنخواہ کو زکات اس کے پاس ہے، تو بطور تنخواہ زکات دے سکتا ہے؟
50,000 ہیں، اور کیا سمجھا نہیں، بطور زکات، بطور تنخواہ تو دے ہی نہیں سکتے نا.
نہیں دے سکتا، تنخواہ الگ ہوگی نا، زکات الگ. یعنی اس کو زکات دینی ہے اپنے ملازم کو.
جی
زکات دینی ہے. اب وہ مہینہ پورا ہو گیا تو بولے زکات دینی ہے, اس کو کہاں الگ سے بولو کہ زکات ہے, زکات تو دینی ہے مجھے 50,000 روپے, اس کو تنخواہ کے نام پر زکات دے دیتا ہوں تو میرے یہ 50,000 روپے تنخواہ کے بچ جائیں گے.
زکات تو ہوگی نہیں سر.
یہ سوال اس طرح کا آیا ہے, کہتے گھر میں چھوٹے اور بڑے بیٹے کو تو بہت اہمیت دی جاتی ہو اور درمیان والے کی خواہشات کو نظر انداز کیا جاتا ہو, پلیز گھر والوں کو سمجھائیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں.
ماشاءاللہ, ہونا یہی چاہیے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو, لیکن بعض اوقات وہ ایک مجبوری ہوتی ہے اور فطری تقاضے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ چھوٹا اور بڑا جو ہیں یہ فرما بردار ہیں, کماؤ پتر بھی ہیں, اور تیسرا ہے وہ آوارا گردی کرتا ہے, تو اس سے کام تینوں سے ایک جیسا سلوک کیسے ہوگا؟ یہ دو نیک ہیں, ایک آئے دن جھگڑے کر کے آتا ہے, یہ باپ کو دھکے کھانے پڑتے ہیں سلا کے دیے, تو کہاں سے پیار کریں گے؟ اس لیے بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے دل میں اتر جائیں, پھر انشاءاللہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا. ہاں اگر جس سے یکساں سلوک نہیں ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی معاشرتی خرابی بھی نہیں ہے, خامخواہ والدین یا والد یا ماں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, تو وہ پھر وہ اس سلوک کی جیسی خرابی ویسا اس پر حکم شرعی ہوگا, پھر یہ ماں باپ غلط کرتے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو دو کے ساتھ, اور ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اولاد ایک طرح لگتی ہے ماں باپ کو. اگر ماں باپ کے دل میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اولاد کی کوتاہی عام طور پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ پیچھے ہٹتے ہیں, سامنے جواب دے گا بات نہیں مانے گا, راتوں کو دیر سے آئے گا, آوارہ گردی کرے گا, تکار کرے گا, دوسرا اطاعت گزار ہوگا, فرما بردار ہوگا, ادب سے بات کرے گا, تمیز سے بات کرے گا, تو اس کی محبت تو ماں باپ کے دل میں, یہ فطری معاملات ہے, اس میں کیا مطلب کوئی کیا کہے مطلب اس میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک بیٹے کے ساتھ معاملہ تھا, عمر بھر اس سے کلام نہیں کیا آپ نے, اور غالباً مولانا رومی رحمت اللہ نے ہی کا واقعہ ہے کہ اپنے ایک بیٹے سے اسے سلوک اس نے ایسا کیا تھا کہ جنازے میں شرکت نہیں کی. اب اس میں کیا یکساں نہ یکساں ایسے, اب یہ میں نے ان کے نام لے جو مطلب ظاہر ہے کہ ہائی اتھارٹی ہے نا, صحابی تو ختم ہو گئے نا, صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے جو فیصلہ کیا بیٹا کس حد تک گیا ہوگا جب یہ کہ باتیں اسے بند کر دی, انہیں کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں, اور یہ غالباً مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی واقعہ اعلیٰ حضرت نے لیا ہے اس میں فتح رضویہ میں. تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے دلوں میں اترے, ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے ماں باپ کا دل کھٹا پڑ جائے, کھٹے پڑ جاتے ہیں بات بات اولاد سے ایسا سلوک کرتے نا, کہ پھر وہ اولاد ایک آنکھ نہیں بھاتی اس کا تذکرہ ہو تو موڈ خراب ہو ماں باپ کا, نہیں چاہیے مجھے ایسا دل کھٹا ہو جاتا ہے. اور بڑی بد نصیب ہے وہ اولاد کہ جس سے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک کا دل کھٹا پڑ جائے اور اس میں قصور اولاد کا ہو, یہ بہت بد نصیبی ہے, کیسے وہ دنیا و آخرت کی سرخروئی اس کو ملے گی. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. فرمان آخر نبي صلى الله عليه وآله وسلم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے؟ درست جواب 61 قرآن پاک. سوال نمبر 2, تبسم یعنی مسکرانا کس کی طرف سے ہے؟ جواب اللہ پاک کی طرف سے. سوال نمبر 3, ان بزرگ کا نام بتائیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے ایذا پہنچانے کے متعلق احادیث روتے ہوئے بیان فرمایا کرتے. جواب محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت محمد نواز شیخ خیرپور میرس, طفیل احمد اتاری شکارپور, علی شان اتاری اوکاڑا, ام عثمان بنت سلیم الدین اتاریہ کورنگی کراچی, محمد عمر اتاری لودرا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی کے ذریعے یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والے نام علی شان اتاری اوکاڑا. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ پیدان مدینہ کی بکنگ پیش کی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ پیدان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں اپنے نام کی بجائے محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جواب کل مدنی مذاکرے سے پہلے عشاء کی نماز تک دینا ہے. ناظرین سے سوالات. نمبر 1, ذوالحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ سوال نمبر 2, کس دن کے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3, حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں یا بعد کے بزرگ ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین, الحمدللہ امیر اہل سنت نے اشقان رسول کو ماہ ذوالحجہ کے روزے رکھنے کی بھی ترغیب دلائی ہے, اور وہ خوش نصیب جو روزے رکھتے ہیں رکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا ہے اور پانچ روزے رکھنے، تین روزے رکھنے اور دو روزے رکھنے کی ترغیب ہے. اب تک جو ہمیں نیتیں ملی ہیں پانچ روزے رکھنے والوں کی نیتیں 4438، تین روزے رکھنے کی نیتیں 6257، دو روزے رکھنے کی نیتیں 11572، یعنی ٹوٹل نیتیں 22267 یہ ہمیں ملی ہیں. تو جو پانچ روزے رکھے گا وہ ممتاز ہے اور تین روزے رکھے گا وہ بہتر ہے اور دو روزے جو کم از کم اس سے 10 دنوں میں یعنی 9 دنوں میں رکھے تو وہ مناسب ہے. تو ضرور بھی ضرور ان راتوں کی اور دن کی برکتیں ہمیں پانی ہے اور انشاءاللہ روزے رکھ کر خوب خوب اس کا اجر و ثواب بھی کمانا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے روزانہ ہی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، پھر خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور وہ اس عاشقان رسول جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم یہاں پر سحری کا بھی انتظام ہوگا. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے.
مدنی مذاکرہ